اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد، آج یونیورسٹی کے اس آڈیٹوریم میں یوم امام حسین کی اس تقریب میں حاضری اور آپ کا یہاں کی انتظامیہ کا شکریہ بھی کہ ذکر امام حسین علیہ السلام میں شرکت کا موقع میسر آیا. یہ ذکر دراصل وہ ذکر ہے کہ جو عبادت ہے، اور حسین کا ذکر دراصل حق کا ذکر ہے، اور حسین کے مخالفین کی مذمت یہ باطل کی مذمت ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے جس آئے مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا اصول برکت کے لیے، قرآن نے اہل بیت کی پاکی کا بیان کیا کہ ہم نے آپ سے ہر طرح کے رجس کو، نجاست کو دور کر دیا اور اس طرح پاک کر دیا کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. ہمارے ہاں تقریباً کتب احادیث میں یہ روایات موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ اور حضرات حسنین کریمین کو چادر کے نیچے لے کے بارگاہ رب العزت میں کچھ یوں دعا کی تھی کہ اے پروردگار، یہ میری اہل بیت ہے، ان کو پاک کر دے. اور اس لمحے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوئی. ان پاک نفوس قدسیہ میں حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اس طرح سے نکھر کے ہمارے سامنے آتی ہے. باقی شخصیات کی عظمت کو لاکھوں سلام کہ امام حسین نے اپنی زندگی مختلف شہروں میں گزاری، اور آغاز آپ کی زندگی کا آغوش نبوت میں ہوتا ہے اور سیدہ فاطمہ کی گود سے ہوتا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی تربیت سے ہوتا ہے، اور آپ کی ظاہری زندگی کا اختتام کربلا میں امام پاک امام حسین نے جو اپنی زندگی کا ظاہری اختتام کیا وہ نبی علیہ السلام کے دین کو بچانے کے لیے آپ نے قربانی دے کر کیا. امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے دو تین باتیں میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں. عام طور پر حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، یہ سمجھا جاتا ہے جب بھی امام حسین کا ذکر ہوتا ہے اس کے مد مقابل یا مخالف کے طور پر لوگ یزید کا نام لیتے ہیں تو ذہنوں میں عام لوگوں کے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ شاید یہ دو شہزادے ہیں معاذ اللہ، اور یزید کو عام لوگ عوام الناس ایک معمولی قسم کا بدماش یا ایک آوارہ انسان سمجھتے ہیں. یہ تمام تصورات غلط ہیں. یزید کائنات کے اس بدبخت ترین انسان کا نام ہے جو معمولی سا کوئی غنڈا نہیں تھا شہر کا، بلکہ وہ وراثت جو حضرات خلفائے راشدین چھوڑ کر گئے وہ اس پر متمکن تھا، اور 40 لاکھ مربع کلو میل کا حکمران تھا. قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بات کی، میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ توجہ رکھیں اس پر. قرآن نے کہا ام حسبتا ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے گمان کر لیا، یہ اصحاب کاف کی بابت بات ہے کہ اصحاب کاف کا واقعہ کوئی عجیب تر واقعہ ہے. آپ طلبہ ہیں یہاں پر تو میں اس لیے یہ بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. قرآن نے ام کہہ کے بات کی ہے، ام استفہام انکاری ہے، اور استفہام انکاری کا کلام مثبت ہو تو مفہوم منفی ہوا کرتا ہے، یعنی تم نے یہ گمان کر لیا، تمہارا یہ گمان کرنا درست نہیں ہے، کہ اصحاب کہف کا واقعہ یہ کوئی عجیب تر واقعہ نہیں ہے، قرآن اصل میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ اگر عجیب تر نہیں ہے تو پھر عجیب تر واقعہ کیا ہے؟ تو اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے ذیل اور ضمن میں مفسرین کو پڑھیں اور احادیث کی کتب کا تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہم پر آشکار ہوتی ہے کہ ڈیسیس، جس کو دقیانوس کہتے ہیں، یہ ایک بادشاہ تھا، اور یہ کوئی بہت بڑا ظالم بادشاہ نہیں تھا، یہ بادشاہ تھا، ظالم تھا، چھوٹے سے علاقے کا حکمران تھا۔ اور اس کا علاقہ اگر یہ جو جس صوبے میں ہم رہتے ہیں صوبہ سندھ، اس آدھے صوبے جتنے علاقے کا حکمران ڈیسیس تھا، اور ڈیسیس ظلم کرتا تھا، اللہ کی عبادت سے روکتا تھا۔ اصحاب کہف یہ چند لوگ تھے، قرآن نے کہا تین تھے، چوتھا کتا تھا، پانچ تھے، چھٹا کتا تھا، اور قرآن نے سات کا ذکر بھی کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی تعداد کو متعین نہیں کیا، بہرحال وہ جتنے بھی تھے، قرآن نے یہ بتایا کہ وہ ڈیسیس دقیانوس جو ان کو اللہ کی وحدانیت کے اقرار سے روکتا تھا، عبادت سے روکتا تھا، وہ ڈیسیس کے مد مقابل آئے لیکن ٹھہر نہ سکے اور وہ غار میں چلے گئے۔ اب میں جو بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ زیادہ عجیب تر نہیں ہے، تو اس سے زیادہ کوئی واقعہ عجیب تر ہونا چاہیے۔ وہ جو زیادہ واقعہ عجیب تر ہے وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ تو ڈیسیس کے حوالے سے میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ وہ چھوٹے سے علاقے کا حکمران تھا اور اصحاب کہف اس کے مقابل آئے اور پھر غار میں چلے گئے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جو شخص تھا وہ 40 لاکھ مربع کلو میل کا حکمران تھا، اتنا بڑا بدماش تھا کہ ہزاروں ڈیسیس مل کر بھی اس کی بدماشی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب میں جو بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں وہ یہ کہ اصحاب کہف میں اور امام پاک امام حسین میں ما بہل اشتراک کیا ہے اور ما بہل امتیاز کیا ہے۔ اس حوالے سے دو باتیں، ما بہل اشتراک یعنی دونوں میں قدر مشترک کیا چیز ہے؟ دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ امام حسین بھی اللہ کی وحدانیت کو جانتے اور مانتے تھے، رب کی عبادت کرتے تھے، یہی کام اصحاب کہف کرتے تھے۔ ان کا مقابلہ بھی ظالم سے تھا، حسین کا جوڑ بھی ظالم سے پڑا تھا، لیکن دونوں میں ما بہل امتیاز کیا ہے؟ ما بہل امتیاز یہ ہے کہ اصحاب کہف ظالم کے مقابلے میں آئے پر ٹھہر نہ سکے اور اللہ سے دعا کر کے غار کی جانب گئے، اور غار میں جا کر وہ قیام پذیر ہوئے، انہوں نے آرام کیا تو ایک طویل عرصے تک وہ آرام کرتے رہے، پھر ان کی آنکھ کھلی۔ میرا مقصد وہ واقعہ بیان کرنا نہیں، لیکن امام حسین امام علی مقام نے جب دیکھا کہ ان کے مد مقابل شخص دین کی دھجیوں کو اڑا رہا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے نظام کو بالکل بدل رہا ہے، وہ اسلام کی چادر کو تار تار کر رہا ہے، اس وقت حسین ابن علی کھڑے ہوئے اور آپ کربلا تک پہنچے۔ لوگوں، آج ایس ایچ او کے خلاف بات نہیں ہو سکتی۔ طلبہ ساتھیوں، آپ ذرا سوچئے کہ یونیورسٹی میں اگر کوئی آدمی غنڈہ گردی پر اتر آئے تو بیچارے شریف قسم کے اساتذہ اور شریف طلبہ پہلو تہی سے کام لیتے، کہتے چھوڑیے اس کو، اس سے جان بچا کے دور نکلتے۔ آدمی شیر کے غنڈے سے بات نہیں کر سکتا۔ ملک میں کوئی آدمی اگر غنڈہ گردی پر اتر آئے تو پورا ملک جو ہے وہ عجیب کیفیات سے دوچار ہو جاتا ہے، لیکن اگر ملک کا سربراہ اور اتنے بڑے علاقے کا سربراہ وہ غنڈہ گردی پر اترا ہو، وہ پورے کے پورے نظام کو بدلنے پر اترا ہو، ان حالات میں علی کا بیٹا، شیر خدا کا بیٹا، وہ کربلا میں پہنچ کے کھڑا ہو جائے اور پھر وہ یہ بتائے کہ وہ اور تھے اصحاب کہف جو ڈیسیس سے بچ کر غار تک پہنچے تھے، میں ابن علی ہوں اور میں تمہارے اس مقام تک آ گیا ہوں، اب میں اپنی قربانی دے کر دین کو بچاؤں گا۔ میں یہ توجہ دلاتے ہوئے آپ کے گوش گزار بات کر رہا ہوں کہ جب یہ تقریباً سب نے لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ کٹے ہوئے سر حسین کو نیزے پر اٹھا کر جب شام کے بازار میں لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت جامع دمشق سے کسی قاری نے قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھی تھی، ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا، تو اس وقت کٹے ہوئے سر حسین سے آواز آئی تھی، او قاری یہ قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے سن، تو یہ کہتا ہے کہ اصحاب کاف کا واقعہ زیادہ عجیب تر ہے، ان اعجبا من اصحاب الکاف قتلی و حملی، حسین کا اس طرح سر کو کاٹ کر نیزے پہ چڑھایا جانا، پورے کے پورے خاندان کو شہید کر دینا، یہ وہ واقعہ ہے جو اصحاب کاف کے واقعے سے زیادہ عجیب تر ہے۔ تو یہ امام حسین کا امتیاز ہے کہ وہ جان بچا کے غار میں گئے، حسین جان دینے کے لیے کربلا تک آئے اور جان دے کر حسین نے دین کو بچایا۔ بہت سارے ادیان ہیں، بڑے لوگ حق پر ہوئے جنہوں نے سامعین گرامی قدر جانے لے کر نظام کو قائم کیا۔ حسین اس کائنات میں وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے اپنی اور اپنے خاندان کی جان دے کر نبی کے دین کو بچایا۔ وہ خواجہ اجمیر نے کہا تھا، ان کی مشہور ربائی ہے، زبان عزت عام و خاص ہے، کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست دردست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین بنیادی طور پر لا الہ الا اللہ کی بنا اس باب میں ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کی روح کو ختم کیا جا رہا تھا، اس زمانے میں حسین نے اپنے خون سے اس لا الہ الا اللہ کے درخت کی آبیاری کی اور اس کو خون دے کر تر و تازہ کیا۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں میں اور آپ جی رہے ہیں، وہاں ذکر حسین کرنے پر بھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں وہ شخص جو یزید کے مد مقابل تھا، آج اس کو بچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اس کے حواری، اس کی اولاد سے متعلق لوگ اس کی وکالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب جب آپ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو امام حسین کے ذکر کو ذکر رہنے دیجئے، یزید کی بات نہ کیجئے۔ تو ہم یہ بات دس بستہ عرض کرتے ہیں کہ صاحبو، پھر تو شیطان کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ رحمان کا ذکر کریں۔ لیکن ہم شیطان کا ذکر قرآن پڑھتے ہیں، اس سے پہلے کرتے ہیں، نماز میں کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب کا دشمن ہے۔ اسی طرح ہم ہر نبی کے دشمن کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس سے بچو، یہ سنت الہیہ ہے۔ اور حسین کا جو دشمن ہے وہ حقیقت میں نبی کا دشمن ہے، حسین کا جو دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ تو جو اتنا بڑا دشمن ہو اس کو بچانے کی کوئی کوشش کرے، یہ عجیب تر بات ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کو یزید کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے، وہ نہ صرف فاسق ہے، نہ صرف فاجر ہے، نہ صرف بدبخت اور لعین ہے، بلکہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اس لیے کہ اس نے دین کے نظام کو بدلا، اس نے پورے گلستان نبوت کو مٹانے کی کوشش کی۔ کس طرح اس کے حکم پر امام پاک، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جملہ رفقائے کرام کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر شہید کیا گیا۔ میں اپنے وقت میں بات کو ختم کرتے ہوئے اتنی بات آپ کے گوش گزاری کروں گا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ذکر حسین کرتے ہیں تو ملتا کیا ہے؟ اصل میں ذکر حسین کرنے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ ہم ذکر حسین کیوں نہ کریں، ان سے پیار اور محبت کیوں نہ کریں؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ان سے پیار کا درس دیا ہے۔ حسین علی وقار کو نبی علیہ السلام نے نماز میں جب سر سجدے میں تھا اپنی پشت پہ بٹھا کر نماز کو طویل کر کے بتا دیا کہ اور کوئی آئے۔ اور ہم تو یہ بات کرتے ہیں اپنے ہاں مدارس میں بھی اور مساجد میں بھی، کہ ہمارے یہاں فقہ کے اصول ہیں اور مسجد کے آداب یہ بتائے جاتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہو، خود نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہو اس کو مسجد میں نہ لایا جائے، اس لیے کہ وہ مسجد کے احترام سے واقف نہیں ہوتا۔ مجنوں اس کو مسجد میں نہ لایا جائے، پاگل اور دیوانہ آدمی مسجد کا ادب اور احترام نہیں کر سکے گا، یہ حضور کی حدیث ہے۔ ایک طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بچوں کو اور مجنوں لوگوں کو دور رکھا جائے مساجد سے، اور دوسری طرف آقا علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہے اور حسین علی وقار تشریف لاتے ہیں، آپ ابھی بچے ہیں، تو نبی علیہ السلام ممبر کو چھوڑ کر ان کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں اور یہ درس دیتے ہیں کہ اور بچوں کے لیے وہ حکم ہے کہ وہ مسجد کے تقدس کو نہیں جانتے۔ حسین آغوش مادر میں بھی دین کی ساری تعلیمات کو جانتا ہے، مسجد کے احترام اور تقدس کو بھی پیش نظر رکھتا ہے، اور حسین کو یہ بھی معلوم ہے جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ نماز کیا ہے، اور اس نماز میں اگر وہ پشت نبوت پہ آ جائے تو حسین کو یہ بھی پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور نبی سجدے کو طویل کر کے یہ بتا رہے ہیں قیامت تک آنے والی اپنی امت کو کہ حسین کے مقابلے میں اور حسین کی برابری میں مت آنا، میں نے حسین کو حالت نماز میں اپنی پشت پہ سوار کر کے تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم میں سے کوئی حسین کی برابری نہیں کر سکتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت سے ملتا کیا ہے، ایک حدیث ہے جو ہمارے یہاں کتب میں موجود ہے اور سند کے اعتبار سے درست ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، و احب حازین و اباہما و امہما کان معی درجتی یوم القیامہ، حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، میرے ان دو بیٹوں میرے نواسوں حسن و حسین سے محبت کی، اور ان کے بابا علی سے محبت کی، ان کی ماں سیدہ فاطمہ سے محبت کی، تو ملے گا کیا؟ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی ہوتے ہیں، نماز اور روزہ بھی ہوتا ہے، یہ سب کام حصول جنت کے لیے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، نماز پڑھی اس کو یہ جنت کے اس دروازے سے بلایا جائے گا، روزہ رکھا تو جنت کے باب الریان سے بلایا جائے گا، یہ سب کچھ آپ نے سن رکھا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی موقع پر یہ نہیں فرمایا کسی عبادت کے باب میں کہ تم یہ کرو گے تو کان مائی درجتی یوم القیامہ، سوائے حسن و حسین کی محبت اور ان کے ماں اور ان کے باپ کی محبت کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا چاروں سے، مجھ محمد سے پیار کرے گا، کان مائی درجتی یوم القیامہ، صرف اسے جنت نہیں ملے گی، قیامت کے دن جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، ان سے محبت کرنے والا جنت کے اس درجے میں ہوگا جس درجے میں میں محمد اللہ کا نبی موجود ہوں گا۔ تو اس لیے حضرات ذی وقار، خواتین و حضرات، طلبہ و طالبات، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس گھرانے سے محبت کی جائے، حسین علی وقار سے محبت کی جائے۔ میں اپنی بات اس پر ختم کرتا ہوں کہ امام حسین کون ہیں؟ حضرت سیدنا عمر نے یہ کہا تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے کہیں اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا تو کہا حسین تمہیں کیا شاندار سواری ملی، تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا اے عمر سواری کی بات کرتے ہو، ذرا دیکھو سوار بھی کتنا عظیم ہے۔ یہ خود نبی علیہ السلام نے بتایا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جس طرح حسین سے محبت کی، پیار کا امت کو درس دیا، اس امت نے بھی عجب ستم ظریفی کی کہ نماز پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے کربلا میں حسین کو شہید کیا۔ وہ یہ سمجھے کہ ہم نے حسین اور حسین کے گھرانے کو شہید کر کے مٹا دیا، وہ مٹا تو نہ سکے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج کوئی آدمی یزید نام رکھنے کو تیار نہیں ہوتا، امت کے ہر گھر میں ہمیں کوئی غلام حسین ملتا ہے، کوئی محمد حسین ملتا ہے، ہر طرح سے حسین کا ذکر جاری اور ساری ہے، اور یہ ذکر جاری اور ساری رہے گا۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ وہ آسان تھے یا کٹن وقت تھے، अजब हौसले से वो बसर कर गया। वो बेघर हुआ भी तो ऐसा हुआ, वो बेघर हुआ तो भी ऐसा हुआ कि हर एक दिल में घर कर गया। और जो सदियों पुराना था एक मार का सर, मगर फैसला न हुआ। वो जो सदियों पुराना था एक मार का कटे सर, मगर फैसला न हुआ। किसी से जो सर लेके भी ना हुआ, मेरा शाह करबला में सर दे के कर गया। अल्लाह ताला हम सबको सैयदुश्शुहदा सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके जुमला रुफ़काए किराम के नक्शे पाक को पाकर उसके मुताबिक हक को पहचान कर हक के लिए आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। और इस मुश्किल तरीन वक्त में जब यजीदी कुव्वतें कभी हुसैन का नाम भी इधर से लेती हैं, कभी उस तरफ से लेती हैं, लेकिन उनके दिल में यजीद बसा होता है और वो यजीद के हामी होते हैं, इस पुरफितन दौर में हमें उनका भी कलाकामा करना है। फ़कत हुसैन हुसैन ही नहीं करना, बल्कि उसके साथ यजीदी ताकतों का भी हमें सामना करना है। मैं इस यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से यौम हुसैन मनाने वालों को मुबारकबाद देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमारी नज़र इस तरफ भी होनी चाहिए कि शहर में वो कौन लोग हैं जो हयात सैयदना यजीद लिखते हैं, माज़ अल्लाह वो कौन लोग हैं जो रशीद इब्ने रशीद छापते हैं लिखकर और लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों से किनारा कश होना है, ऐसे लोगों से ताल्लुक तोड़ना है। हर उस शख्स को अपना जानना और मानना है जो जिक्र हुसैन करे, जो हुसैन का किसी भी तरीके से कोई हवाला मोहब्बत से दे, और दुश्मन हुसैन से जो बेजार हो उसको अपनाया जाए। अगर हम इस फिक्र को लेके आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे मसाइल आज खुद हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा, और ख़ास तौर पर मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझ समेत हम सब का खात्मा नबी और आले नबी के साथ करे। वो जो यजीद से प्यार करते हैं, अल्लाह उनका खात्मा यजीद के साथ करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।